الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الهي ابي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله العظيم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اور سامنے آ جاؤ بھائی پیچھے لے
اللهم صل على محمد وعلى محمد
عزیزان محترم عزاداران سید الشہداء گزشتہ سات دنوں سے آٹھ دنوں سے آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں آیت تطہیر کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا, جیسا کہ میں نے کل گفتگو میں عرض کیا. ہم کسی بھی حوالے سے انہیں دیکھیں تو وہ نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیونکہ ول دی ہے, ارادہ دیا ہے, اختیار دیا ہے, اس لیے انسان کو ارزش دی ہے. کائنات میں انسان کے اوپر بہت سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. خاندان اثر انداز ہوتا ہے, گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے, جینس اثر انداز ہوتی ہے, تعلیم و تربیت جو ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے, استاد اثر انداز ہوتا ہے, جو بکس پڑھتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے, جو سنتا ہے وہ اثر کرتا ہے. یعنی انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ کمپلیٹ طور پہ انسان کو متاثر کرتا ہے, متاثر کرتا ہے, انسان اس سے متاثر ہو بھی جاتا ہے. لہذا انسان کے متاثر ہونے کے معنی لیکن یہ قطعاً نہیں بن جاتے کہ انسان بے اختیار ہو جاتا ہے, انسان کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہوتا, اس کی ول ختم ہو جاتی ہے. نہیں, انسان ہو سکتا ہے کہ کسی ماحول میں رہے لیکن اللہ نے اس کو ارادے کی جو قوت دی ہے, جو پاور دی ہے, جو طاقت دی ہے, وہ بہت اسٹرانگ طاقت ہے, بہت زیادہ قوت ہے. وہ انسان اگر اپنے ارادے کو استعمال کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے ایک برے ماحول میں رہتا ہو, ایک بری سوسائٹی میں رہتا ہو, لیکن وہ جو ہے اچھے کام انجام دے سکتا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان ایک اچھے ماحول میں رہتا ہو لیکن اس کے باوجود اس پہ اثرات برے انداز پہ پڑتے ہوں. قرآن مجید نے ہمارے لیے دونوں چیزوں کو بیان کیا, دونوں طریقوں کو بیان کیا, تاکہ انسان کے ارادے, اس کی ول کا پتہ چلے کہ انسان ارادہ, انسان کی زندگی میں ارادے کا کتنا رول ہوتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے فرعون کے دربار میں کیا نہ ہوتا ہوگا, کیا چیز نہ ہوتی ہوگی, وہاں پہ کون سا گناہ نہ ہوتا ہوگا, کون سی معصیت نہیں ہوتی ہوگی. خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا, شرک کر رہا تھا, بے عملی تھی, بے دینی تھی, اللہ کا انکار ہو رہا تھا, دین کا انکار ہو رہا تھا, لیکن اس ماحول میں رہتے ہوئے فرعون کی بیوی مومنہ رہ گئی. کیسے رہ گئی؟ اس لیے نہ اس کے اوپر اس کے شوہر کا اثر ہوا, نہ والدین کا اثر ہوا, نہ دربار کا اثر ہوا, نہ محل کا اثر ہوا, نہ کنیزوں کا اثر ہوا, نہ غلاموں کا اثر ہوا, نہ وہاں پہ ہونے والی گفتگو کا اثر ہوا, کسی چیز کا اثر نہیں ہوا, جبکہ اس کے چاروں طرف کفر تھا. لیکن اس چاروں طرف کفر کے درمیان زوجہ فرعون نے ایمان پہ رہتے ہوئے یہ بتا دیا, انسان اگر ارادہ کر لے تو گندگی میں بھی وہ رہ کر انسان صاف و ستھرا رہ سکتا ہے. سردار پڑے محمد والے یہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے. قرآن یہ مثالیں ہم کو اسی لیے دیتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں مثالیں دے اس لے رہے تاکہ کل کوئی عذر نہیں پیش کرنا. ہم جہاں رہتے تھے وہ پاکستان تو نہیں تھا, وہ ایران تو نہیں تھا, وہ عراق تو نہیں تھا, وہ تو سوئٹزرلینڈ تھا, وہ تو انگلینڈ تھا, لہٰذا ہم ایسے ہو گئے, یہ ایسے ہو گئے. خدا کیا کوئی چیز عذر نہیں رکھتی. خدا پوچھے گا یہ ارادہ رکھتے تھے, اس پہ قدرت رکھتے تھے, پوری ہم نے تمہیں ول دی تھی, تمہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا, تم اتنے کیوں متاثر ہوئے جبکہ میں نے تمہیں تم پہ بہت زیادہ پاور دی تھی. کوئی شخص کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے نہ گناہ کراتا ہے, نہ قتل کراتا ہے, نہ معصیت کراتا ہے, انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے جو کرتا ہے. لہٰذا اللہ تعالی جو ہے اس نے یہ مثال دے کے ہم سب کے لیے بتایا کہ اگر چاروں طرف کفر ہو تو ایک خاتون بھی اپنے ایمان کو بچا سکتی ہے, لیکن اگر ایک شخص عصمت کے گھر میں پیدا ہو, معصوم نبی کا بیٹا ہو, معصوم تربیت میں رہتا ہو, تو اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے. یہ بھی قرآن نے مثال دی ہے, وہ بھی قرآن نے مثال دی ہے کہ نبوت کے گھر میں پیدا ہوا ہے, عصمت کے سائے میں پلا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا, وہ کفر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس نے اپنے ارادے کا اختیار کیا, اپنے ارادے کو گیا. اس نے ارادہ کیا میں کافر بن جاؤں تو گھر کے ماحول میں اس پہ اثر نہیں کیا, اس نے ارادہ کیا میں مومنہ بن جاؤں تو اس پہ بھی گھر کے ماحول میں اثر نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اصل چیز انسان کا ارادہ ہے, انسان کا ارادہ کرتا چلا جائے. قرآن نے اس لیے جناب نوح کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا, جناب لوط کی بیوی کا, دونوں پیغمبر ہیں, دونوں نبی ہیں, تذکرہ کیا کہ بیویاں تھیں وہی ان کے گھروں ہی میں نازل ہوتی تھی, شریعت ان کے گھر سے نکلتی تھی, تبلیغ ان کے گھر سے ہوتی تھی, دین ان کے گھر سے آتا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ چراغ تلے اندھیرا تھا. جو مشہور ہے نا محاورہ چراغ تلے اندھیرا, تو اس کو یہ محاورہ ایسی جگہوں پہ فٹ آتا ہے کہ جہاں پر نور تھا, جہاں پر عصمت تھی, جہاں پر علم تھا, جہاں پہ شریعت تھی, جہاں پر وحی تھی, جہاں پہ ملک تھے, اس کے باوجود اس ماحول کا اثر نہ لینا, اس کے معنی انسان ارادہ نہیں رکھتا ہے. اگر انسان ارادہ کر لیتا ہے تو جو جی چاہے وہ کر سکتا ہے, انسان کو کوئی روک نہیں سکتا. لہٰذا خدا نے دونوں مثالیں دے کر ہمارے رائے ہدایت پیش کی ہے کہ تم جس کو بھی مانا چاہو, تم جس کے طرح بھی چلنا چاہو, تم اس کو اپنا سکتے ہو. تم ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے بھی برے بن سکتے ہو. ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ بہت اچھی تربیت کریں, ہو سکتا ہے تمہارا ساتھی تمہیں اچھی طرح سے پڑھائیں, ہو سکتا ہے تمہارے اطراف کے لوگ تم کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں, لیکن تم نہیں چاہتے اس لیے تم برے ہو گئے. اور ہو سکتا ہے اس کے برعکس ہو, دوست برائی کی طرف بلا رہا ہو, والدین توجہ نہ دے رہے ہو, ماحول گناہ کو کرنے کہہ رہا ہو, لیکن انسان کے نہیں, میں تو عجیب والا ہوں, میں تو عصمت کے ماننے والا ہوں, میں تو معصومین کا ماننے والا ہوں, میں تو انبیاء کا ماننے والا ہوں, میں تو اللہ کا ماننے والا ہوں, میں تو قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں, تو اس کافر کی بات کیسے سن لوں, اس مرتد کی بات کیسے سن لوں, اس گناہگار کی بات کیسے سن لوں, اس معصیت کار کی بات کیسے سن لوں. اس لیے کہ وہ ارادہ کرے گا تو وہ کبھی بھی برائی کے نزدیک نہیں جائے گا. عزیزو اللہ تعالی نے اسی لیے ہر فرد, اگر ہماری دنیا میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ ایک چیز نے میرا ایک واقعہ ہو جاتا ہے, ایک حادثہ ہو جاتا ہے, تو انسان کہتا ہے میری زندگی چینج ہو گئی. اور ہوتا بھی ایسا ہے, بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایک جملہ کسی کا کسی کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتا ہے, اور ایک جملہ کسی کا کبھی ہدایت کا باعث, گمراہی کا باعث بن جاتا ہے. لہٰذا ایک مرتبہ کسی کی نشست و برخاست جو ہوتی ہے اس کی ہدایت کا باعث بن جاتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے گمراہ انسان ہو جاتا ہے. یہ انسان کے اپنے ماحول پہ اور اس کے اپنے ارادے پر اثر رکھتا ہے. جتنا جیسا ارادہ کرے گا ویسے ہی نظر آئے گا. اب اس کی میں مثال دیتا رہا ہوں کس طرح سے انسان, آپ دیکھیے ایک انسان کی تو تبدیل ہو جانا بہت بڑی بات ہے, لیکن اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے, یعنی میں کہوں ایک جملے سے ایک انسان کی تقدیر تبدیل ہو گئی, وہ برا تھا اچھا ہو گیا, تو یہ واقعی حیرت ہے, واقعی کمال ہے کہ ایک لفظ سے یا ایک جملے سے کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے ایک جملہ نقل کیا, اس جملے سے ایک انسان نہیں پوری امت کو نجات ملی, پوری امت کو نجات ایک جملے کی وجہ سے ملی. کس طرح سے؟ دو امتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا, وہ بھی قرآن کا لا تقتلوا. یہ لا تقتلوا جو ہے دو لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے, جناب یوسف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, جناب موسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جناب موسیٰ کے لیے کس نے استعمال کیا تھا؟ فرعون کی بیوی نے استعمال کیا تھا کہ یہ بچہ اس کو قتل نہ کرو, لا تقتلوا, اس کو قتل نہ کرو. جناب موسیٰ کی, جناب موسیٰ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ایک جملہ تھا لا تقتلوا. اب یہ زوجہ فرعون نے استعمال کیا, اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. اگر وہ قتل ہو جاتے اور یہ نہ روکتی, آپ سمجھے امر بالمعروف کسے کہتے ہیں اور نہیں منکر کسے کہتے ہیں, امر المعروف و نہی منکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ام نہیں نہ کرتی, اگر وہ منع نہ کرتی, لیکن اللہ نے ان کے اس جملے میں اتنی برکت دے دی, اتنی تاثیر دے دی کہ ایک موسیٰ نہیں بچے بلکہ موسیٰ نے بچ کر پوری امت کو بچا لیا.
سلوات
پڑھے.
یہ قرآن مثال ہمیں کیوں دیتا ہے؟ کیوں کہتا ہے قرآن افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ غور تو کرنے کی جگہ ہی ہوتی ہے. یہ علماء کی تفسیر ہے, یہ علماء نے بیان کیا, ایک جملے کے نیچے اتنی بڑی تفسیر ہے. ہمارے لیے کتنی بڑی گائیڈنس ہے کہ دیکھیں پوری امت, ورنہ وہ فرعون جس طرح خود گمراہ تھا اپنی باقی امت کو بھی گمراہ کرتا. جناب موسیٰ خود حیات رکھی اس لیے کہ اس جملے کی وجہ سے بچے تھے, ان کی حیات سبب بنی کہ پوری امت کو انہوں نے بچا لیا. اور دوسرا جناب یوسف کا جملہ ہے, جناب یوسف کے لیے جملہ کیا ہوا تھا, ان کے بھائی انہیں قتل کرنا چاہتے تھے. ان کے بھائیوں میں ایک بھائی جس کے دل میں, آپ نے جناب یوسف کی فلم دیکھی ہوگی, ان کے ایک بھائی کے دل میں سافٹ کارنر سا تھا, اس سافٹ کارنر نے کام دکھا دیا. یعنی انسان کے دل میں اگر کہیں بھی حق سے ذرا سی بھی محبت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے. یہی وجہ بنی تھی کہ جناب حر نے جناب سیدہ کا احترام کیا تھا, نجات پا گئے تھے. لہذا آپ ہر مقام پہ دیکھیں, اگر ذرا سا سافٹ ہو, لہذا بھائی نے کہا کہا اس کو قتل نہ کرو, آئے قتل کرنے کے لیے تھے, پلان یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیں گے, لیکن کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو, اس کو کنویں میں پھینک دو. یہ بھائی نے دیا تھا. جب اس مشورے پہ عمل ہوا اور قتل نہیں کیا گیا, اس کو غلام بنا کر بیچ دو, یہی کہا, یہی مشورے دیے گئے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قتل ہوتے تو آپ سوچیں تو یوسف جب زندہ ہی نہ ہوتے تو پھر وہ غلام بنتے کیسے, غلام نہ بنتے تو پھر وہ بازار میں بکتے کیسے, بازار میں نہ جاتے تو محلے وہ عزیز مصر کیسے بنتے, عزیز مصر تک کیسے آتے, اگر عزیز مصر تک نہ پہنچتے تو مصر کے عزیز کیسے بنتے, اگر مصر کے عزیز نہ بنتے تو 7 سال جو امت کو قیدی کا گزارنا تھا اس قید سے ان کو کون بچاتا؟ ایک جناب یوسف کو بچا کر خدا نے امت جو 7 سال تک قید گزارتی اور وہ عوام جو اطراف میں تھی مصر کے 7 سال تک قید میں زندگی گزارتی اور بے ایمان زندگی گزارتی, ایک جناب یوسف کی زندگی بچا کر خدا بند متعال نے کہا یہ جملہ, کیونکہ حق سے مطابق تھا, حق سے نرمی کے ساتھ تھا, حق کے ساتھ موافقت رکھتا تھا, لہٰذا جملے کو اللہ نے اتنا پربرکت بنا دیا کہ یوسف بھی باقی رہے, یوسف بھی اسر اسر عزیز مصر بھی بن گئے, اور یہاں تک کہ آکے ان کو ان کے ذریعے اللہ نے 7 سال قیدی کا جو مسئلہ تھا وہ جناب یوسف نے حل کیا. صلوات پڑھے
محمد.
اگر یوسف قتل ہو جاتے تو آپ تو جانتے ہیں کہ سب کو بلا لیا تھا جو بادشاہ مصر تھا اور سب سے پوچھ رہا تھا اپنے خواب کی تعبیر بتا دو, خواب کی تعبیر بتا دو, بڑے بڑے تعبیر والوں کو بلایا, کوئی تعبیر نہیں بتا سکا تھا, ایک تعبیری کا تو مسئلہ تھا. تبھی تو یاد آیا تھا کہ ہاں وہ زندانی نے میرے لیے تعبیر کی تھی, لہٰذا اس کو بلایا جائے, وہ یقیناً خواب کی تعبیر جانتا ہوگا. اور جناب یوسف نے خواب کی تعبیر ہی بتائی تو عزیز مصر بن گئے تھے. لہٰذا کہا تھا کہ 7 سال تک بہت خوشحالی ہوگی, بہت گندم پیدا ہوگی, زمین زرخیز ہوگی, بارش برسے گی, لہٰذا اس میں گندم کو جمع کر لو اور وہ 7 سال جو کہ قحطی کے ہوں گے ان 7 سال میں گندم کھائیں گے ہم لوگ. لہٰذا نہ فقط مصر بلکہ اطراف مصر میں جتنی امتیں بستی تھیں, جتنی اقوام بستی تھیں ان کو بچا لیا. یہ تو میں نے زندگی اور دنیاوی فائدہ آپ کو بتایا, لیکن آپ دیکھیں جب جناب یوسف عزیز مصر ہو گئے تھے تو وہاں کا جو سرکاری مذہب تھا وہ اسلام نہیں تھا, وہ دین نہیں تھا, وہ بت پرست تھے, وہ مشرک تھے, لیکن جب آپ عزیز مصر بنے تو آپ نے بادشاہ کو بھی کنورٹ کر لیا تھا اور تمام مملکت میں حکومت اسلامی بھی قائم کی تھی, شریعت کے احکام بھی جاری کرتے تھے. صلوات پڑھیے محمد. انسان اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہے وہ ایک جملے سے بھی بدل سکتی ہے, اور انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اگر اخلاص سے دیکھے خدا اس میں برکت عطا کرتا ہے, بہت زیادہ خدا اسے برکت دے دیتا ہے. اب آپ آئیے میں اگر آپ کو مثال دوں کہ کتابیں کتنی ہمارے پاس لکھی جا چکی ہیں, اعمال کی کتابیں, कितनी लिखी गई हैं, लेकिन बहरहाल लिखने वाले ने एक मफातुल जना भी लिखी है, लेकिन उसको छपाने के उनके पास पैसे नहीं थे, छपाने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज अल्लाह ने उसको बरकत इतनी दी है, चाहे उर्दू जबान हो, चाहे अरबी जबान हो, चाहे पर्शियन जबान हो, चाहे इंग्लिश जबान हो, हर जबान में उसका तर्जमा होके हर घर तक पहुंच चुका है, हर मस्जिद इमाम बारगाह हुसैनिया में नजर आता है। क्या लिखी तो एक ही किताब गई थी, लेकिन अल्लाह ने उसको किस तरह से नशर कर दिया कि उसको इदले कुरान बना दिए, जहां कुरान होता वहीं पर मफाती नजर आता है। ये खुदा बंदे मुताल की ये खुदा बंदे मुताल की किसी की जहमतों को एक्सेप्ट करना है। आइए अब तारीफ की मिसाल देता चलूं। एक मर्तबा मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे अपने खिलाफत के जमाने में। खुतबे के दौरान इमाम ने जनाब खिज्र की एक दुआ का तस्करा किया और कहा जो इस दुआ को पढ़े उसका ये सवाब है, वो सवाब है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और उसके जो है मर्तबे खुदा बढ़ा देता है, उसके आबा अजदाद के गुनाह माफ करता है वगैरह, जो भी फजाइल थे उस दुआ के बयान किए। अब खुतबे में तो बहुत सारे लोग बैठे थे, खुतबा खत्म हुआ तो बहुत से सुनने वाले जैसे होते हैं, बाज बहुत ताकीद से गौर से सुनते हैं, बाज सरसरी सुनते हैं, बाज अहमियत देते बाज नहीं देते। लिहाजा एक उनके सुनने वालों में एक ऐसा था कि खुतबा खत्म हो गया, उसने अमीरुल मोमिनीन के पीछे चलना शुरू किया। थोड़ी दूर तक तो और लोग भी साथ चले जाए, मस्जिद से निकले थे तो कुछ लोग साथ थे, लेकिन वो पीछे चलता हुआ अमीरुल मोमिनीन घर तक पहुंचा। मस्जिद कूफा से थोड़ा फासले पे अमीरुल मोमिनीन का घर था, वो घर तक पहुंचा। जब घर तक पहुंचा तो मौला ने पलट के उससे पूछा कि तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? कहा मौला एक सवाल है, आपने एक दुआ का तस्करा तो किया लेकिन वो दुआ आपने बताई नहीं कौन सी थी, वो मैं जानता नहीं वो दुआ कौन सी थी, अगर हो सके तो मौला वो मुझे दुआ दे दीजिए। जानते हैं कौन शख्स था? ये कुमैल इब्ने ज़ियाद, ये वो कुमैल थे। कहा मौला मुझे वो दुआ दे दीजिए, लिहाजा मैं वो दुआ, मौला ने कहा जाओ कलम और कागज लेकर बैठो, मैं तो दुआ इंशा करता हूँ, मैं उसे डिक्टेट कराता हूँ, तुम उस दुआ को लिख लो। अब आप सोचिए दुनिया में थप्पियों की थप्पियां, बंडल्स के बंडल लिखे जाते हैं, ईमेल वगैरह तो छोड़े, फैक्स कितना किया जाता है उसको छोड़े, जो ऑफिस दफ्तरों में, जो मजहबी इदारों में कितना कुछ लिखा जाता है, लेकिन वो अलमारियों के नजर होके रह जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता। पता नहीं कुमैल ने किस दिल से लिखा था कि वो दुआए कुमैल लाखों अफराद की हिदायत आज भी कर रही है, हर मोमिन के दिल की दुआ बन के रह गई है। ये जनाबे कुमैल का मकाम है कि उन्होंने उस दर्द से लिखा था, उस खुलूस से, इतने लोगों में कोई पीछे नहीं गया था। वो पीछे जाकर पूछते हैं, इमाम दुआ लिखवाते हैं, अब बताइए हम सब पर कुमैल का एहसान है कि नहीं है? अब एक कुमैल ने लाखों अफराद को दुआ करना सिखा दिया, मिलियंस बल्कि अफराद को दुआ करना सिखा दिया। और अज़ीज़ाने मोहतरम, ये दुआ तो वैसे ही एक दुआ है, हमारे पास तो खजाना है दुआओं का, लेकिन ये एक दुआ जो बहुत मारूफ हो गई है, बहुत मशहूर हो चुकी है, मैं इसी दुआ के लिए कहूंगा, आप पूरे आलम इस्लाम नहीं, आलम में पूरी दुनिया में किस ही भी मजहब में दुआ का कॉन्सेप्ट हर मजहब में पाया जाता है, दुआ हर मजहब में जायज है, दुआ हर मजहब में की जाती है। फिर इस्लाम में आ जाइए तो यहाँ बहुत ताकीद है, इस्लाम में जितने फिरके हैं सब दुआ में, कोई भी दुआ का मुनकिर नहीं है, हर कोई दुआ करता है, लेकिन ऐजाने मोहतरम ये हमारा शरफ समझिए, ये हमारी किस्मत समझिए, ये हमारा लकी लक समझिए, जो भी आप समझे, हम इतने लकी हैं कायन नात में इस तरह की दुआ, इस तरह की इस्तग़फ़ार, इस तरह से तलब हाजत, खुदा बंदे मुताल से इस तरह का खिताब कायनात में किस ही मजहब के पास, किसी एक सिंगल मजहब के पास नहीं है कि दुआए कुमैल का वो आधा हिस्सा भी उठा कर लिया है। मैं एक दुआ की बात कर रहा हूँ, वरना हमारे पास तो पूरे सहीफे सज्जादिया मौजूद है, यानी खुदा से दुआ कैसे तलब की जाती है, उसकी बारगाह में इस्तग़फ़ार कैसे की जाती है, अपने गुनाहों का इकरार कैसे किया जाता है, इंसान को अपने गुनाहों का इकरार करना भी अली ने सिखाया है, अस्तग़फ़ार करना भी अली ने सिखाया है। ये कुमैल का दर्स था, ये कुमैल का खुलूस था कि आज कुमैल के जरिए हम सब हिदायत याफ्ता हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ایک چیز ہے, ایک چیز. اور جناب کمیل سے شاید آپ نے روایت بھی نہیں کوئی سنی ہو, کہیں ان کا اور نام بھی نہیں آتا. یہ دعا ایک منسوب تھی, لیکن کس اخلاص کے ساتھ خدا بندے متعال کبھی ایک جملے کو پسند کرتا ہے, کبھی ایک ادا کو پسند کر لیتا ہے, کبھی ایک دعا کو پسند کر لیتا ہے, تاکہ انسان یہ بتا سکے یہ پر برکت ہے, یہ بابرکت چیز ہے. بابرکت چیزیں جو ہوتی ہیں خدا بند مطال اسے اختیار کر لیتا ہے. اگر ایک انسان انسانیت کی سطح پہ سوچ رہا ہے اور فکر کر رہا ہے تو اسے چاہیے کم سے کم جو بھی وہ عقیدہ رکھتا ہے, جو بھی وہ فکر رکھتا ہے, اس کو چاہیے وہ انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہو کے کچھ عقیدہ رکھتا ہے, مسلمان ہو کے کوئی فکر رکھتا ہے, تو اسے چاہیے پھر اسلام کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی رہے. اگر کوئی شخص مومن ہو کر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور کوئی فکر کرتا ہے یا کوئی عمل انجام دیتا ہے, تو اسے یہ چاہیے کہ کم از کم وہ صاحب ایمان ہونے کے مترادف ہو جائے, وہ کل ایمان کی مخالفت نہ کرتا ہو, کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے, مومن ہو کے سوچ رہا ہے. اگر ایک انسان ہو کے سوچ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں حجاب کا مسئلہ نہ آئے, حرام حلال کا مسئلہ نہ آئے, لیکن مسلمان ہو کے سوچ رہا ہے تو اسے حرام حلال کا مسئلہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ اب وہ مسلمان ہو کے سوچ رہا ہے. لیکن اگر مومن ہو کے سوچ رہا ہے تو اسے صاحب ایمان ہو کے سوچنا پڑے گا کہ میرا مولا کل ایمان ہے, میں اس کی مخالفت کرتا نظر نہ ہوں. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہی وجہ عزیزان محترم کہ وہ افراد جو اپنی اصول سے وابستہ رہتے ہیں, اس لیے علماء مثال دیتے ہیں درخت کی, وہ پتے جو درخت سے وابستہ رہتے ہیں, ہوائیں چلتی تو ہیں, ان کو کبھی ان کا رخ اس طرف کرتی ہیں, کبھی اس طرف کرتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنی اصل سے وابستہ رہتے ہیں. لیکن جو پتے ہواؤں کے زور سے کمزور ہو کر گر جاتے ہیں, پھر جہاں کی ہوا چلتی انہیں وہاں لے کے جاتی ہے, پھر نہیں دیکھتی وہ کہاں کے ہیں, اس لیے اب انہوں نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا ہے. انسان دینی مرکز سے وابستہ رہ جائے, دین سے اگر وابستہ ہوگا, دین کی مرکزیت سے وابستہ ہوگا, تو یقیناً اس کو کوئی فضائیں نہیں بگاڑ سکتی, کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی اس کو دین سے نہیں لے آ سکتا. دین کہاں سے بچے گا؟ دین جب بچتا ہے جہاں پر قرآن پایا جائے, جہاں پر عترت پائی جائے. قرآن اور عترت کیسے پتا چلے گی؟ قرآن وہیں سے ملے گا جو صاحب قرآن ہوگا, عترت وہیں سے ملے گی جو صاحبان عترت ہوں گے. ہمارے طور پہ دیکھیے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عترت سے بھی وابستہ ہوں اور قرآن سے بھی وابستہ ہوں, تو ہمیں کس سے وابستہ ہونا پڑے گا؟ اس فرد سے جو قرآن کا بھی علم رکھتا ہوگا, جو عصمت کا بھی علم رکھتا ہوگا, جو احادیث کا بھی علم رکھتا ہوگا, جو قرآن کا بھی علم رکھتا ہوگا. لہذا مذہب جعفریہ بھی اسی لیے کہتے ہیں, اگر دین بچانا چاہتے ہو تو ایک مرجے سے وابستہ ہو جاؤ, کیونکہ وہ قرآن کا علم بھی رکھتا ہے اور حدیث کا علم بھی رکھتا ہے. ایسے ایسے افراد ملتے بعد ایک صاحب سے کافی بحث ہوئی, تو نہیں بھائی ہم نہیں کرتے, ہم نہیں مانتے فلغیر وغیرہ, جیسے آپ کو پتا چلتی ہیں آج کل یہ بحثیں, اور حق کے ممبر یہ کہ ان بحثوں کو مطرح بھی کیا جائے. کہا ہم نہیں مانتے, ہم تو اطاعت معصوم کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں نے قرآن کی ایک آیت رکھی ان کے سامنے, کہا ذرا یہ پڑھ کے بتائیں اس کا مفہوم مجھے بتا دیں. تو قرآن اسے پڑھا ہی نہیں کیا. میں نے کہا اچھا مجھے دو کتابیں حدیث کے نام بتا دیں. میں نے کہا معصوم کی اطاعت کرتے ہیں, آپ دو حدیث کی کتابوں کے نام بتا دیں. تو ان کو وہ کتابوں کے نام بھی نہیں بتاتے. میں کہ کس طرح کی اطاعت معصوم ہے یہ؟ کیوں؟ اس لیے وہ یہ تمام وہی افراد ہیں جنہوں نے مرجعیت کی مخالفت کی, مرکزیت کی مخالفت کی. لہذا اب ان کو جیسا بھی انٹرنیٹ کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, جیسا ان کو مواد بچاروں کو دیا جا رہا ہے, کیونکہ نہ ان کو حدیث پتا ہے, نہ انہیں قرآن پتا ہے, نہ علم رجال پتا ہے, نہ درایت پتا ہے, کچھ پتا تو نہیں. جیسا کہا جا رہا ہے وہ ویسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں انسان. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا بھی تھا, پیغمبر اسلام نے کہا تھا میری مثال شجر کے مانند ہے, میں اور علی ایک شجر سے ہیں. شجر کی مثال اس لیے دی تھی انسان ہمیشہ شجر سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اسی بیان کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے جب جا رہے تھے دنیا سے کہا, دیکھو میں مرکز بتا کے جاتا ہوں, محور بتا کے جاتا ہوں, مقام بتا کے جاتا ہوں, میں گمراہ نہیں کر لوں گا. میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نے تمہیں مثالیں بھی دیکھ کے سمجھایا ہے, فضائل سنا کے سمجھایا ہے, سب چیز علی کو دکھا کے سمجھایا ہے, جس کے جو سمجھ آ جائے میں ایک مثال دے کے جا رہا ہوں, تم اس مثال کو دیکھتے رہنا, مقام علی سمجھ آ جائے گا. یا علی انت مثل کعبہ, اے علی تم مثل کعبہ ہو, کعبے کی جو حیثیت دین میں ہے وہی حیثیت علی کی دین میں.
سبحان
اللہ. محترم, یہ اسلام سے لوگ گمراہ کیسے ہوئے تھے؟ ابھی پیغمبر گئے تھے لیکن انہوں نے شجر کو چھوڑ دیا. پیغمبر مثال بھی دے کے جا رہے ہیں, میں اور علی ایک شجر سے اور باقی سب دوسرے شجر سے, تو شجر سے دور ہوئے تھے وہیں سے گمراہی شروع ہو گئی. پھر پیغمبر دوسری مثال بھی دے کے جا رہے ہیں, یا علی انت بمثل کعبہ, علی تم کعبے کی مثل ہو. اب عزیزان محترم سوچیے, آج میں بیٹھا سوچ رہا تھا اس حدیث پہ, کچھ نکات تو پہلے لکھے ہوئے تھے, تقریباً 12 سے 14 نکات میں لکھے کہ پیغمبر نے کیوں کہا, حدیثوں کو سامنے رکھا اور میں نے پھر اس پہ سوچنا شروع کیا کہ پیغمبر نے کعبے سے کیوں تشبیہ دی.
کیا کہا؟
جب کعبے سے پیغمبر نے تشبیہ دی ہے تو اس کے معنی کچھ شبہات تو علی رکھتے ہی ہوں گے. لہٰذا اب جب غور کرنا شروع کیا تو کعبہ مرکز ہدایت ہے, امام علی امام ہدایت ہے. اگر کعبہ مرکز ہدایت ہے تو علی امام ہدایت ہے. کعبہ بیت اللہ ہے, علی ولی اللہ. کعبہ محور طواف ہے, علی محور ایمان ہے. کعبہ قبلہ نماز ہے, علی شرط نماز ہے. کعبہ وحی کا گھر ہے, علی بولتا قرآن ہے. اللہ نے کعبے کے ذریعے زمین کا آغاز کیا, کعبہ آغاز زمین ہے. اگر بھائی بسم اللہ ذہن میں ہو, کعبہ آغاز زمین ہے, علی قل قرآن کی ابتدا ہے. اتنی شبہات پائی جاتی ہے علی کے درمیان اور کعبے کے درمیان. اگر کعبہ مقام عبادت ہے تو علی سند عبادت ہے, اگر کعبہ مقام دعا ہے تو علی استجابت دعا ہے, اگر کعبہ مقام سجدہ ہے تو علی شہید سجدہ ہے, یہ علی کا مقام ہے. اگر کعبہ ہیبت اسلام ہے, علی فاتح میدان ہے. اگر کعبہ ہیبت اسلام ہے تو علی فاتح میدان ہے. اگر کعبہ زینت عرش ہے تو علی زینت کعبہ, اگر زینت فرش ہے تو علی زینت عرش ہے. اگر کعبہ مرکز ایمان ہے تو علی کل ایمان ہے. سلوات پڑھیں,
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدر
علی, علی علی.
ایک ایک چیز میں حدیث دیکھتا رہا, جہاں جہاں معصوم سے حدیث تھی اس حدیث کو ملاتا رہا, تو دیکھا کعبے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں علی میں وہی پایا جاتا ہے. ہدایت چاہیے تو کعبے کے پاس آؤ, نماز چاہیے تو کعبے کے پاس آؤ, انسان کو محور بنانا ہے تو علی کو محور بناؤ. اس لیے علی کو کل ایمان بنا کر گئے ہیں, کعبہ ایمان علی ہے, لہٰذا علی کو کعبہ ایمان بنا کے گئے. یہاں پر پیغمبر اسلام نے اس طرح سے اعلان کیا, لیکن وہاں خدا نے اپنے قرآن کی ابتدا بھی علی سے کی.
سبحان اللہ.
وہاں پہ علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں. عزیزو بہت سارے نکات میں نے بیان کیے, لیکن میں سوچ رہا, آج ہی میں نے سوچا کہ یہ اگر ہمارے پاس, کیونکہ سوال تو ذہن میں آتا تھا کہ یہ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے تو یہ علی مقدم تو ہے اللہ کے اوپر, اس لیے کہ پہلے با کیا ہم تلفظ کرتے ہیں, پھر اللہ کا تلفظ کرتے ہیں. پہلے بسم اللہ کہتے ہیں, بس کہتے ہیں, پھر اللہ کہتے ہیں. تو یہ کیوں تھا ایسا, کیوں علی نے کہا میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں؟ عزیزان محترم, اس لیے علی نے کہا تھا کہ پہلے ذکر علی سے اپنی زبانوں کو طاہر کر لو تاکہ اس میں جلال لے سکو. سلوات پڑھیں محمد علی. یہاں پر علی کو ہم نے نے خدا پہ فضیلت نہیں دے دی ہے. علی کے ذکر سے ہم نے پہلے زبان کو سجایا ہے, پاک کیا ہے, طاہر کیا ہے, پھر زبان اس لائق بنی ہے کہ اس زبان پہ اللہ کا نام لیا جائے. اور فقہ بھی یہی کہتی ہے وضو امپورٹنٹ نہیں ہے, نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے, طواف امپورٹنٹ نہیں ہے, وضو طواف امپورٹنٹ ہے, وضو امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن طواف سے بھی پہلے, نماز سے بھی پہلے خدا نے یہ کہا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو طہارت کرنا ہوگی, وضو کرو گے تو نماز پڑھ سکتے ہو. تو اللہ کے نام کا, اللہ کے نام کا وضو جسے ہم کہتے ہیں اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے اللہ تعالیٰ نے, علی ابن ابی طالب کو یہ جو فضل و کمالات بخشے, اور ادھر سے پیغمبر اسلام ہر فضل و کمالات کو بیان کرتے ہیں, اور بعض فضائل اہل بیت کے وہ ہیں جان محترم کہ وہ اس طرح نورما ہوئے کہ اگر وہ ایک دفعہ رونما نہ ہوتے تو انسان کو پتہ ہی نہ چلتا یہ کیا فضل رکھتے تھے. ایک مرتبہ جناب ام ایمن آتی ہیں اور جناب سیدہ دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ تشریف لاتی ہیں, دک الباب کرتی ہیں, کھٹکھٹاتی ہیں تو دروازہ نہیں کھلتا. تو آپ جانتے ہیں آج کی طرح اتنے پلین دروازے تو نہیں ہوتے تھے, پہلے جھریاں وغیرہ ہوتی تھی دروازوں میں. تو وہ اس ایک سوراخ سے دیکھتی ہیں کہ اندر سے وہ دیکھتی ہیں تسبیح کی تو آواز آ رہی ہے اور چکی بھی چلنے کی آواز آ رہی تھی, لہٰذا وہ دروازے سے دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں بی بی تو سو رہی ہیں لیکن تسبیح کی آواز آ رہی ہے, بی بی تو سو رہی ہیں لیکن چکی چل رہی ہے, بی بی تو سو رہی ہیں جھولا جھول رہا ہے. اب وہ پریشان ہوئی, جب پریشان ہوئی تو پلٹ کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی, کہا یا رسول اللہ آج میں نے عجیب دیکھا, یا رسول اللہ میں نے عجیب ہیبت دیکھی آج فاطمہ کے گھر میں. پیغمبر نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ اب تو پیغمبر کو ہی موقع ملا تھا کوئی فضائل فاطمہ پڑھنے کا. کہا کیا دیکھا؟ کہا بتاؤ, تم بتاتی جاؤ گی میں تمہیں فضائل پڑھتا چلا جاؤں گا. لہٰذا فاطمہ کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے رسول اللہ ایسے دیکھا کہ فاطمہ سو رہی تھی لیکن تسبیح کی آواز آ رہی تھی, فاطمہ سو رہی تھی لیکن چکی چل رہی تھی, فاطمہ سو رہی تھی جھولا جھول رہا تھا. میرے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کسی کا ہاتھ نہیں دیکھا, کسی کو وہاں بیٹھا نہیں دیکھا, تو یہ کیا ماجرہ تھا؟ کہا پیغمبر اسلام نے کہا تم نہیں جانتی ہو, فاطمہ کنیز خدا ہے, فاطمہ اللہ کی کنیز ہے, آج فاطمہ روزے سے ہے, ذوف روزے کی وجہ سے فاطمہ کو نیند آ گئی تھی, لہٰذا روزے میں فاطمہ اللہ کی تسبیح بھی کر رہی تھی, ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی, دوسرے ہاتھ سے بچے کا جھولا جھلا رہی تھی, لیکن ذوف روزے کی وجہ سے فاطمہ کو نیند آ گئی. کہا بس فاطمہ کو نیند آئی تو ذات اقدس الہ نے کہا اے جبرائیل, اے میکائیل, اے اسرافیل تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ فاطمہ کا کام نہیں رکنا چاہیے, جاؤ ایک جا کے تسبیح کرو, ایک جا کے چکی چلاؤ, ایک جا کے جھولا جھلاؤ, ایسا نہ ہو جائے کہ بچہ اڑ جائے تو فاطمہ کی آنکھ بھر جائے. سلمان پڑے محمد والے محمد پر. بتائیے آپ کہ یہ وہ سردار انبیاء ہیں, یہ سردار ملائکہ ہیں جن کو دام دیا تھا, یہ روایت میں نام آئے ہیں. عام ملائکہ نہیں آئے تھے, جبرائیل آئے تھے, میکائیل آئے تھے, اسرافیل آئے تھے, یہ آئے تھے. ایک ان کے بحاف پہ تسبیح پڑھ رہا تھا کہ فاطمہ کی تسبیح بھی نہ رکنے پائے, ایک چکی چلا رہا تھا, ایک بچے کو جھلا رہا تھا. یہ وہ ملائکہ وہ ہیں جو افتخار اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم نے فاطمہ کی چکی چلائی ہے, ہم نے فاطمہ کا جھولا جھلایا ہے, ہم نے فاطمہ کے بحاف پہ عبادت کی ہے, اللہ کی تسبیح کی ہے. جب ملائکہ کو اتنا افتخار ہے جو معصوم مخلوق ہے تو ہمیں کتنا افتخار ہونا چاہیے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو فاطمہ کی جو خدمت کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی خدمت کرنا چاہیے. یہ فرش اعضا فاطمہ کا فرش اعضا ہے, اسے بچھانے بھی خدمت ہونی چاہیے, اٹھانے بھی خدمت ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال آپ کی آسانی کے لیے بھی ایک بات کہتا جاؤں کہ اب یہ نہ ہو کہ آپ کو گھر پہ جا کے سننا پڑے کہ بھی وہ تو بی بی کی تو چکی چل جاتی تھی, ان کے بچے بھی سو جاتے تھے, تو ہم سے اب نہ بچے چلتے ہیں نہ باورچی خانہ دیکھا جاتا. تو بات اس کی وضاحت کر دوں کہ بی بی نے اتنی زحمتیں کی تھی کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے. یہ اللہ مقام فاطمہ دکھانا چاہتا تھا, انہیں ہر روز ملائکہ ایسے نہیں آ کے ان کا کام کرتے تھے. وہ جناب فضا کے ساتھ کام کرتی تھی, ایک دن جناب فضا کام کرتی تھی, ایک دن جناب سیدہ کام کرتی تھی. عدالت اتنی زیادہ تھی. لہٰذا اللہ کو جب مقام کسی کا دکھانا ہوتا ہے تو مقام دکھانے کے لیے اللہ نے فاطمہ کو سلایا بھی تھا, ام ایمن کو بھیجا بھی تھا تاکہ زبان صداقت سے خود سن لے, دمت کو بتا سکے کہ میں نے خود رسول سے سنا ہے کہ فاطمہ کیا ملائکہ بھی خدمت کرنے آتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور یہ فاطمہ وہ ہستی ہے, اس کی خدمت کرنے, یہ تو یہاں پہ کام تھا خدمت کرنے آ گئے, لیکن فاطمہ وہ ہے کہ اگر اپنے بچوں سے وعدہ کر لیں تو ملائکہ اس بات پہ تڑپتے ہیں کہ اے خدا کس کو آج درزی بنا کر بھیجے گا. اس لیے کہ فاطمہ نے وعدہ دیا ہے اب درزی کو یہاں سے جانا پڑے گا. یہی میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا, ملائکہ کبھی بھی ملک کی صورت میں تو آتے تھے لیکن ملک بن کے نہیں آتے تھے کہ میں جبرائیل بن کے آ رہا ہوں, میں میکائیل بن کے آ رہا ہوں. یا تو خادم بن کے آتے تھے, یا تو درزی بن کے آتے تھے, یا تو مسکین بن کے آتے تھے, یا تو اسیر بن کے آتے تھے, تاکہ بتا سکے جب فاطمہ کے خادم جبرائیل ہیں, جب فاطمہ کے سامنے مسکین بن کے ملائکہ آتے تو مقام فاطمہ کو دیکھ لینا, تو فاطمہ تم کے مقام کو تم سمجھ جاؤ گے. جہاں پہ معصوم مخلوق ان کا احترام کرتی ہے تو غیر معصوم کو اس در کا کتنا احترام کرنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے یہ اہل بیت علیہم السلام کو فضل عطا کیا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کی آدمی کتاب پڑھ رہا تھا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے روایت کو نقل کیا, کہا کہ جناب سیدہ پہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اس کثرت سے ملائکہ آتے تھے تعزیت کے لیے بھی اور پھر آئندہ کی خبریں دینے کے لیے, جس کو امیر المومنین کو جناب سیدہ املا کرواتی تھی. جناب جبرائیل آتے تھے وہ بتاتے تھے اور امیر المومنین کو وہ املا کراتی تو امیر المومنین لکھتے تھے. اسی کا نام مصحف فاطمہ, چھٹے امام سے حدیث ہے, مصحف فاطمہ اس کا ہے. اور بعض جو نادان افراد ہیں وہ اس کو شیعوں کے خلاف استعمال کرنے کہتے ہیں, شیعوں کے قرآن کا نام ہی مصحف فاطمہ ہے. ایسا کوئی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, قرآن ایک ہی ہے. یہ مصحف فاطمہ بقایا ہے تا قیامت آنے کے, اور یہ وراثت ہے معصومین کے پاس. ہر معصوم سے دوسرے معصوم پاس جاتی ہے, اور بعض مقامات میں ملتا ہے کہ معصوم کہتے تھے اپنے ماں کے مصحف پہ دیکھ کر تمہیں جواب دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا, لیکن فاطمہ کی عزت بتانے کے لیے, ان کا شرف بتانے کے لیے معصوم بھی ریفرنس اگر دیتے تھے تو جناب فاطمہ کا دیتے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے. جناب سیدہ کے اتنے فضائل و کمالات ہیں تو آپ سوچیں اگر یہ معصومہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیں, اس کے معنی وہ بیٹا کتنا بلند مقام کا ہوگا. جو فاطمہ کے بطن سے تو نہ تھا لیکن فاطمہ نے اس کو اپنا بیٹا کہا تھا, اور کہا تھا علی عباس میرا بیٹا ہے, اس کو کہیے گا میری ماں تمہاری ماں نے تمہیں سلام کہا ہے, اور میں تمہاری ماں یہ کہتی ہے کہ دیکھو حسین کی اسی طرح حفاظت کرنا جیسے یہ جناب فاطمہ نے اپنی فرزندیت میں جناب عباس کو قبول کیا تھا. یہ عباس کتنی مصیبت ہے, ان کے اوپر کتنی مصیبت ہے, کتنے الم ہیں. عزیزان محترم, کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی جناب عباس جب اٹھنا چاہتے ہیں تو امام حسین جب مدینے میں تلوار نکالی تو امام نے کہا بے بھیا یہ کربلا مدینہ ہے کربلا نہیں. جب کوفے کے راستے مسلم کا حال سنا, جب تلوار گل نکالی اور کہا مولا مجھے جس طرح اعجاز سے دکھایا ہے اسی اعجاز سے پہنچا دیے, کبھی حضرت عباس سے کہا بھیا ابھی صبر کرو یہ کربلا پہنچنا ہے. اب جب کربلا پہنچ گئے تب بھی عباس صبح سے بار بار آ رہے ہیں, بھیا حسین آپ نے اکبر کو بھی اجازت دے دی, آپ نے قاسم کو بھی اجازت دے دی, آپ نے آن و محمد کو بھی اجازت دے دی, آپ نے حبیب کو بھی اجازت دے دی, آپ نے مسلم کو بھی اجازت دے دی, آپ نے جان کو بھی اجازت دے دی, آپ نے ان کے بیٹوں کو بھی اجازت دے دی, اس کے غلام کو بھی اجازت دے دی. مولا مجھے کب اجازت دیں گے, میں کب جاؤں گا, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے دفاع کروں. تو امام علیہ السلام نے کہا بھیا میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجنا چاہتا, اس لیے کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تم میرے قافلے کے علمدار ہو, میں تمہیں بھیجنا نہیں چاہتا. ایک مرتبہ عباس نے جب یہ سنا کہ میں علمدار ہوں, کیونکہ جانتے تو تھے علمدار تو تھے وہ قافلے حسینی کے, اپنے اطراف میں نظر گھمانا شروع کی, کہا مولا وہ لشکر ہی نہ رہا, وہ قافلہ ہی نہ رہا جس کا میں علمدار تھا. مولا مجھے اجازت دے دے, لیکن آقا اجازت نہیں دیتے. پتا نہیں امام کی کیا مسئلہ تھی, مولا اجازت نہیں دیتے. امام نے جب اجازت نہیں دی تو جناب عباس کھڑے تھے, کیونکہ اطاعت معصوم تو کرتے تھے, اطاعت امام تو کرتے تھے, لہذا پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. اتنے میں ایک بچی روتی ہوئی آ گئی, کہا امو جان میرا کلیجہ پیاس سے چھدا جا رہا ہے, آئیے امو جان میں آپ کو دکھاتی ہوں. امام عباس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا خیام اطفال خیام میں لے گئی, جو خیام اطفال حسینی کا خیام تھا اس خیمے میں لے گئی, اور جنرل لے جانے کے بعد دکھایا کہ چچا عباس پیاس کی شدت دیکھ رہے ہیں, یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہو رہا ہے. عزیزان محترم جانتے کیا ہو رہا تھا, بچوں نے مٹی کو کھودا ہوا تھا, اپنے کپڑوں کی گریبان کو چاک کر کے شدت پیاس کی بنا پر اس مٹی کی نمی پر اپنے سینوں کو لگایا ہوا تھا. کہا مالا میرے چچا میرے بھائی بچے اتنے پیاسے ہیں, چچا آپ دیکھ لیجئے آپ کی بھتیجی پیاسی ہے, چچا اگر ہو سکے تو پانی کا انتظام کر دیں, چچا جانے سے پہلے مجھے پانی لا دے تاکہ میں بھی پی لوں ان کو پلا دوں. کہا بیٹا بس تو میرے ساتھ چل, عباس علیہ السلام لے کے چلتے ہیں, میں امام حسین کی خدمت میں آتے, کہتے بیٹا اپنے بابا سے سفارش کر دے, مجھ سے تو کلام بھی نہیں ہوتا حسین سے. ایک مرتبہ بچی نے کہا بابا میں بڑی پیاسی ہوں, ممو کو اجازت دے دے شاید پانی مل جائے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ عباس مشق کو لے کر آؤ, اور جاؤ عباس ان بچوں کے لیے اگر ہو سکے پانی کی سبیل ہو سکے جاؤ پانی کا انتظام کر دو میرے لاج جاؤ. امام نے اجازت دی, جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے, ایک ہاتھ پہ علم لیا دوسرے ہاتھ پہ مشق ٹانگی, اور اب جناب عباس نے چلنا شروع کیا. 4000 کے افراد کا لشکر کھڑا تھا جو فرات کے کنارے کھڑا تھا. ایک مرتبہ جو عباس کو آتے دیکھا مجمع نے چھٹنا شروع کیا, اور جو سامنے سے نہیں ہٹا تو بھی اس کی ایسے گردن اڑی کہ فضا میں اس کا سر اڑتا نظر آیا. عزیز و جناب عباس آگے چلے گئے, کسی نے ہمت نہ دی جو عباس کو روک سکتا. عباس آگے پہنچے, عزیزوں کتنی وفاداری تھی عباس میں, کتنی وفاداری تھی. کوئی کتنا بھی پیاسا ہو کتنا ہی صابر ہو, اگر پیاس ہوتی ہے پانی دیکھ کر پیاس بڑھ جاتی ہے. ارے خیام حسینی سے تو پانی دور تھا, عباس نے اپنی آنکھوں سے پانی دیکھا تھا, اپنے ہاتھوں سے پانی چھوا تھا, لیکن عباس نے صبر یہ کیا کہ میرا حسین پیاسا ہے, میرے حسین کے بچے پیاسے. عباس تو کیسے پانی پی سکتا ہے, عباس نے تصور بھی نہیں کیا کہ وہ پانی پی سکتے ہیں. عزیز و مشکیزے کو بھرا, علی کا شیر نے جو پلٹنا شروع کیا, عفان نے گھیر لیا, عمر سعد نے کہا کچھ بھی ہو جائے یہ پانی خیام حسینی تک نہ جانے پائے, ورنہ پھر ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے, اس پانی کو روک لو یہ خیام حسینی تک نہ پہنچے. اجرکم اللہ, عزیزوں پانی کو روکنے کے لیے کیا سبیل کی گئی. اب عباس کو گھیر لیا گیا, کوئی سامنے سے تو آ نہیں سکتا تھا, اب عباس کا منہ خیام کی طرف تھا, فرات کی طرف عباس کی پشت تھی. ایک نئی درخت کے پیچھے چھپا کھڑا تھا, اس نے ایک ایسا وار کیا کہ عباس کا ایک ہاتھ کٹ گیا, ہاتھ کٹ کے زمین پر تھا. عباس نے علم کو دوسرے ہاتھ میں لیا, مش کو بھی تھاما, اور عباس نے آگے چلنا شروع کیا تو ایک لئی نے پھر پیچھے سے وار کیا, عباس کا الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا. اب علم کو زمین پہ رکھ چھوڑا, مشکی سے تو دانتوں پہ دبایا, اپنے پیروں سے گھوڑے کو اینٹ دیتے ہوئے کہا نوار اپنے آقا کو وہاں تک پہنچا دے جلدی جو کی. اتنے میں فوج سمجھ گئی اب عباس کو کوئی روک نہیں سکتا, جب ہاتھ کٹ گئے اب مطمئن ہو گئے, اب سامنے سے لائن آتے ہیں. ایک لائن نے ایسا پرچی ماری یا ایک ایسا تیر مارا جو عباس کی مشق پہ جا کر بے بس ہو گیا. ارے عباس کی مشق سے پانی نہیں بہا, عباس کی آنسوئیں بہ گئی, عباس کی آنس بہ گئی, عباس کی وفا بہنے لگی. دعا، ایک دعا پڑھنے والا، ایک مصیبت پڑھنے والا، جب رات کو عباس کے مسائل پڑھ کے سو گیا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بیوی آ کے شکوا کرتی ہے، تو نے ساری مصیبت پڑھی، میرے عباس کی مصیبت نہیں پڑھی. کہا بیوی میں نے کون سی مصیبت نہیں پڑھی، میں نے پوری عباس کی شہادت تو پڑھی ہے. بیوی کہتی نہیں، تو نے عباس کی جو اصل مصیبت ہے وہ تو نہیں پڑھی. تو کہا بیوی مجھے خود بتا دو میں نے کون سی مصیبت نہیں پڑھی. بیوی نے کہا یہ بتاؤ، صبح سے جو بھی شہید گرتا تھا اس کے ہاتھ سالم تھے، وہ گرتے ہوئے ہاتھ کا سہارا لیتا تھا. ارے میرے عباس کی آنکھوں میں تیر تھا، بازو کٹ چکے تھے، میرا عباس کیسے گرا ہوگا؟ ارے میرا عباس منہ کے بل گرا تھا. عزیز عباس کی مصیبت بس یہ گرنا تھا. ایک مرتبہ آواز دی، یا اخی ادرکنی، اے بھیا مدد کو آئیے، اے مولا مدد کو آئیے. امام مدد کو پہنچتے ہیں، امام دوڑتے ہیں اور جاتے ہیں کمر کو تھام کے پہنچتے ہیں. امام کہتے بھیا عباس اس لیے میں اجازت نہیں دے رہا تھا، میری کمر توڑ دی، میرے بھیا میری کمر توڑ دی. اب تمہاری زینب کو کیا جواب دوں گا، میں بہنوں سے کیا کروں گا؟ ارے وہ تمہارے اس پہ بھروسے پہ آئی تھی، ان کا پردہ کیا ہوگا؟ میرے عباس آج تک جو درد جو آنکھیں جاگتی تھی وہ آنکھیں سو جائیں گی، اور جو آرام سے سوتی تھی وہ آنکھیں جائیں گی. عباس کے پاس آ کے بیٹھے، زانو پہ سر رکھا تو جناب عباس نے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا، پھر سر رکھا کہ امام نے عباس پہ رکھ دیا. امام نے پوچھا بھیا عباس کیا بات ہے، میرے زانو پہ سر کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے مولا میں کیسے سر رکھ لوں، مجھے پتا ہے کہ جب آپ شہید ہوں گے تو کسی کا زانو نہ ہوگا. آپ میں اپنا زانو آپ کے سر کیسے رکھ لوں، کسی کا زانو نہ ہوگا جس پر آپ اپنا سر رکھے. مولا میں زانو نہیں رکھ سکتا آپ کے سر پہ، آپ کے سر اپنے سر کو آپ کے زانو پہ نہیں رکھ سکتا. امام علیہ السلام نے کہا بھیا عباس تمہیں نہیں پتا کوئی ہوگا جس کے زانو پہ میرا سر ہوگا، میرا سر تن سے جدا ہوگا. میرے بھائی مجھے رکھنے تھے، بس عباس کی داد کی دعا دیتی. ایک مرتبہ کا مولا میری دو خواہشیں اگر آپ پوری کر دیں. مولا نے کہا میرے بھائی کیا خواہش ہے؟ کہا مولا میری آنکھوں ایک آنکھ پہ تیر لگائے، دوسری آنکھ پہ خون جمائے، اگر ایک آنکھ صاف کر دے تو عباس آخری مرتبہ اپنے آقا کی زیارت کر لے، اپنے آقا کو دیکھ لے. اور دوسری خواہش یہ مولا میں نے صبح سے خود دیکھا ہے، جو بھی شہید ہوتا تھا آپ گنجے شہیدہ میں اس کا جنازہ لاتے تھے. میرے مولا عباس ہی آپ کو زیبر دینا نہیں چاہتا، مولا عباس کو حیا آتی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ عباس کو کس سے حیا آتی، سکینہ سے حیا آتی کہ بچوں سے حیا آتی؟ عزیزو جناب عباس کا سر رکھتا تھا. ایک مرتبہ امام نے آنکھوں کا خون صاف کیا، بھائی کے لبوں پہ لب رکھے، بھائی کو بوسا دینا شروع کیا، عباس کو ہچکی آئی، کہا مولا خدا حافظ، مولا میں اس دنیا سے جا رہا، میرے آقا میں جا رہا ہوں. لیکن اہل مخاطب نے لکھا جو بھی شہید کربلا ہوا تھا، جو بھی کربلا میں شہید ہوا تھا، شہادت سے پہلے جام کوثر پیتا تھا، پیغمبر اسے جام کوثر پلاتے تھے، علی اسے جام کوثر پلاتے تھے، لیکن عباس وہ شہید ہے کہ جب پیغمبر نے پیش کیا تو پلٹ کے کہا یا رسول اللہ اگر گستاخی نہ ہو تو میں جام کوثر نہیں پی سکتا، مجھے پتا ہے میرا حسین ابھی بھی پیاسا. یہ پیاسا ہی شہید ہو گئے. بس شہید ہونا تھا کہ ایک مرتبہ عباس کے علم کو اٹھایا، دونوں بازوؤں کو اٹھایا، خیام کی طرف رخ کیا. اب جو خیام کی طرف رخ کیا، بچوں نے جو علم آتا دیکھا، بچوں کی براز بن گئی، سکینہ نے بلانا شروع کیا، بچوں میرا چچا آ رہا ہے، آ جاؤ پانی آ رہا ہے، بچوں کو جمع کیا. اب جو امام حسین علم عباس لے کر پہنچے اور دو شہادتوں پہ اعتماد ہوئے عباس تھے. ایک مرتبہ پوچھا بابا جان میرے امو کہاں ہے؟ بابا میرے امو کہاں لے گئے؟ آپ علم لے کر آئے میرے کہاں چھوڑا, دامن سے آبا ہٹایا, جبا کا دامن ہٹایا, دیکھا تو ہاتھ کٹے, کہا تمہارا چچا شہید ہو گیا. یہ سننا تھا کہ بچی نے تماشے مارنا شروع کیے, گریا کرنا شروع کیا, کہا بابا جان میرے چچا کو بلا دو, اب سکینہ پانی نہ مانگے, میں پیاسی مر جاؤں گی, بغیر چچا کے نہیں رہ سکتی. اللہ لعنت اللہ کو. اللہ اس قلیل باتوں کو قبول فرما, اس قلیل توسل کو قبول فرما, باب الحوائج کے صفحے میں ہم سب کی حاجات قبول فرما.